العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأصابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به القصور. آج رمضان المبارک کی 27 ہے الحمدللہ. آنے والی رات 26واں روزہ جا رہا ہے. رات میں جب کھانا کھا رہا تھا تو بچے ڈرامہ دیکھ رہے تھے. ٹیلی ویژن پر مجھے اس کا ایک جملہ بڑا پسند آیا. یہ کچھ تنزیہ سا ڈرامہ تھا کہ جس چکر میں جاؤ، جس محکمے میں جاؤ تو وہ لوگ کہتے ہیں جی عید بھی آ رہی ہے اور وہ کچھ سمے اس کے لیے بھی دے دو. تو وہ کہتے ہیں سب کو یہ فکر ہے کہ عید آ رہی ہے، کسی کو یہ فکر نہیں ہے کہ رمضان جا رہا ہے. بڑا قیمتی جملہ اس نے روا روی میں کہہ دیا. شاید اس نے لکھنے والے نے اس کی اہمیت کا اندازہ کیا ہے یا نہیں کیا. کہنے والے نے پیشہ ورانہ طور پر اپنے اس پیشے کے اعتبار سے اجرت لے کر مکالمہ ادا کرنا ہوتا ہے، اس نے کہہ دیا، پتہ نہیں اسے اندازہ تھا یا نہیں. لیکن جملہ بہت قیمتی کہا اس نے کہ سب کو یہ تو ہے کہ عید آ رہی، یہ فکر سب کو ہے، لیکن یہ فکر کسی کو نہیں کہ رمضان جا رہا ہے. رمضان المبارک دراصل اللہ جل شانہ کے اپنے ارشادات کے مطابق بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے ارشادات کے مطابق بھی جو ارشادات باری ہی کی تشریحات ہیں، رحمت الہیہ کو لٹانے کا ایک بہانہ ہے، بخشش و مغفرت کا ایک بہانہ ہے کہ بڑے سے بڑا گناہگار ایک روزہ خلوص سے رکھ لے، ایک دن کا روزہ خالص اللہ کے لیے اور کوئی غرض نہ ہو اور روزہ رکھ لے روزے کی شرائط کے ساتھ، اللہ کریم فرماتے ہیں کہ وہ اس کا ایک روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایک روزہ پہلے سارے گناہوں کی بخشش کے لیے کافی من صام رمضان ایمان و احتساب دو وقت ہوں اس روزے میں ایک ایمان عقیدے کی درستگی ہو خالص اللہ کے لیے ہو ایمان کے ساتھ ہو خلوص کے ساتھ ہو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو احتساب اور احتساب کرتے ہوئے ہو یعنی اس حساب سے ہو کہ میں بندہ ہوں وہ مالک ہے اس نے حکم دیا ہے میرا کام ہے اس کے حکم کی تعمیل کرنا پھر روزے کا احتساب کرے کہ روزہ میں بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے روزہ نام ہے کہ جتنی قوتیں آپ کے وجود میں ہیں جتنی طاقتیں آپ کے پاس ہیں ان سب کو ایک خاص حد کے اندر روکنے یعنی آپ بات کر سکتے ہیں لیکن گالی نہیں دے سکتے آپ بات سن سکتے ہیں لیکن پوسٹ باتیں سننے کے لیے بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے کانوں کو پوسٹ کلام سننے کے لیے اجازت نہیں دی جا سکتی آپ کا ذہن آپ سوچ سکتے ہیں لیکن بہتری کسی کے خلاف سازش یا برائی سوچنے سے ذہن کو روکیے زبان کو جھوٹ بولنے سے روکیے آنکھوں کو برائی دیکھنے سے روکیے ہاتھوں اور پاؤں کو برا عمل کرنے سے روکیے تو یہ تمام وہ قوتیں جو انسان کے دائرہ اختیار میں ہیں وہ اپنی ممکن حد تک انہیں اطاعت الہی کے اندر جب روک لیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے روزے کا احتساب کیا یعنی احتساب کر کے روزہ رکھا ہر ہر کام کا اندازہ کر رہا ہے کھانے کا پینے کا سونے جاگنے کا نماز کے اوقات کا عبادت کا تلاوت کا اب ہم روزہ رکھتے ہیں اور سب وہ تاش لے کر یہ شطرنج لے کر کھیلنے بیٹھ جاتے ہیں اور شام تک کھیلتے رہتے ہیں ہوتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے اور تو کوئی کام نہیں چلو ہم نے جائے وقت گزارے لیکن وہ صرف وقت نہیں گزرتا اس روزے سے سوائے بھوک اور پیاس میں کچھ حاصل نہیں وہ نتیجہ نہیں ملتا جو ملنا چاہیے یعنی وہ قرب الہی وہ خوف الہی وہ خشیت الہی وہ رحمت وہ بخشش وہ مغفرت جو ملنی چاہیے تھی وہ نہیں ملتی سوائے بھوک اور پیاس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا اسی طرح جس نے عشاء کی نماز باجماعت ادا کی اور فجر کی نماز اٹھ کر باجماعت پڑھ لی اسے فرن قائم اللیل تصور کیا جاتا ہے کہ وہ رات کو نہیں پایا اب یہ ہمت ہے کہ کسی کو سب بھر ہی سجدے کرنے کی ہمت دے دے تو وہ تو بہت جیت گیا بہت دور سے گھر چلا گیا بہت زیادہ کما لیا اس نے لیکن اگر کسی نے عشاء باجماعت ادا کر لی اور پھر فجر اٹھ کر باجماعت پڑھ لی تو اسے بھی شرم کسی انداز سے قائم اللیل تصور کیا جاتا ہے کہ وہ ساری رات نماز پڑھتا ہے رمضان المبارک کا ایک رات کا قیام جو ہے من کام رمضان ایمان و احتساب فکر لہو ما تقدم من ذنبہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رمضان المبارک میں ایک رات کا قیام جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ اسی انداز سے کیا اس سے پہلے جتنے خطائیں وہ کر چکا تھا ساری معاف کر دی لیکن میں آپ کو ایک نشانی بتاؤں بنا آگے بچے جانے کی جو صوفیہ محققین ہوتے ہیں ان کی باتیں بڑی قیمتی ہوتی ہیں وہ فرماتے ہیں زخم زخم ہی رہے تو آدمی اس کا عادی ہو جاتا ہے اتنی پرواہ نہیں کرتا لیکن اگر وہ مندمل ہو جائے بھر جائے تو اس جگہ جو گوشت پیدا ہوتا ہے وہ بڑا نرم ہوتا ہے بڑا حساس ہوتا ہے وہاں سے ذرا سی چوٹ بھی برداشت نہیں ہوتی اگر گناہ کار کی زندگی گناہوں میں ہی بسر ہو رہی ہو تو اسے پرواہ نہیں ہوتی مزید گناہ کرتا رہتا لیکن اگر اس کے گناہ معاف ہو جائے تو اس کے کے لیے گناہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ گوشت کچا ہوتا ہے، نیا مندمل ہوا زخم ہوتا ہے، اس پر اسے تکلیف زیادہ ہوتی ہے. تو توبہ کی قبولیت کا اگر اندازہ کرنا ہو تو ہر آدمی اپنے اندر جھانک کر کر، اگر اسے گناہ کرتے ہوئے مزید گناہ کرتے ہوئے تکلیف ہو تو وہ سمجھے میرے پہلے معاف ہو چکے، پھر رک جائے. اور اگر اسے دکھ نہیں پہنچا، شرم نہیں آئی، تو وہ سمجھے کہ میں نے روزہ نہیں رکھا یا میں نے قیام نہیں کیا، یا اس میں کوئی کمی تھی یا کوئی خامی تھی، میں اپنے مقصد تک نہیں پہنچ سکا جہاں تک مجھے پہنچنا چاہیے تھا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بڑی مزیدار جو ترتیب بتائی ہے وہ یہ ہے کہ اولہ رحمہ، رمضان و مبارک کے پہلے 10 دن رحمت کے ہیں. رحمت سے مراد ہوتی ہے کہ کسی بھولے بھٹکے کو صحیح راستے پہ ڈال دیا جائے، کسی بھوسے تک کھانا پہنچا دیا جائے، کسی پیاسے کو پانی تک پہنچا دیا جائے، کسی ضرورت مند یا بیمار کو دوا یا ڈاکٹر تک، اسپتال تک پہنچا دیا جائے، یعنی کسی بھی ضرورت مند کو اس کی ایسی جگہ پہنچا دیا جائے جہاں اس کی ضرورت کی تکمیل ہو سکتی ہو، یہ رحمت ہے. دوسرا اشرا حضور فرماتے ہیں مغفرت، اوسطہ مغفرت، درمیانی 10 دن مغفرت. مغفرت کیا ہوتی ہے؟ وہ جو کسی میں کمی رہ گئی ہو اس خلا کو پر کیا جائے، بھوکا ہے اگر اسے کھانے تک پہنچایا نہ جائے اسے کھانا کھلایا جائے، پیاسا ہے اگر اسے پانی تک پہنچایا نہ جائے اسے پانی پلا کر اس کی پیاس ختم کر دی جائے، بیمار ہے تو اسے صرف اسپتال پہنچایا نہ جائے بلکہ اس کا علاج کرا کے اسے مکمل صفا تک پہنچائے. مغفرت سے مراد ہے کہ جو یعنی اس جہاں جہاں سے اس کا دامن چاک ہے اسے رفو کر دیا جائے، جہاں جہاں سے دامن پھٹا ہوا ہے اس کا احساس دلا دینا یہ رحمت ہے، اور چاک رفو کر دینا یہ مغفرت ہے. اور جو آخری 10 دن ہے فرمایا یہ تو پھر سرٹیفکیٹ بانٹنے کے دن ہیں، وہ آخر ہوں برا تم من النار، یہ تو پھر سننے دینے کے دن ہیں کہ ہر ایک کو رسید دے دی جائے کہ تم دوزخ سے بری ہو. آخری اشرا جو رمضان المبارک کا ہے وہ تو صرف اس بات کے رسیدے اور سرٹیفکیٹ جاری کرنے کا ہے کہ بھائی تم نے رحمت بھی پا لی، مغفرت اور بخشش بھی پا لی، اب تم غضب الہی سے بچ گئے. اللہ جل شانہ نے قوموں میں ہمیشہ سے خدا کی یہ سنت ہے کہ جب سے اقوام عالم وجود پذیر ہیں ان میں دو طبقے ہمیشہ سے آ رہے ہیں، ایک کو علماء کہتے ہیں آج کل کی زبان میں، اور ایک کو مشائخ جنہیں ہم پیر کہتے ہیں یا بزرگ کہتے ہیں یا ولی اللہ کہتے ہیں. میں نے اگلے دن اس بات پہ کچھ تھوڑی سی اس موضوع پہ گفتگو کی تھی. جس کا مآثر یہ تھا کہ ہر صوفی عالم ہوتا ہے اور ہر عالم صوفی نہیں ہوتا، کیونکہ تصوف حصول علم کے بعد مزید عملاً کچھ سیکھنا پڑتا ہے. علم تعلیمات کو پانے کا نام ہے اور تصوف کیفیات کو پانے کا نام ہے. کیفیات پانے کے لیے تعلیمات کو جاننا ضروری ہے تاکہ ان پر عمل کر سکے، عمل کرنے کے بعد کیفیات حاصل ہوتی ہیں، پھر جس طرح تعلیمات کے لیے استاد کی ضرورت ہے اسی طرح کیفیات کے لیے بھی کسی ایسے دل کی ضرورت ہے جو کیفیات کا امین ہو، جس طرح تعلیمات کے لیے کسی ایسے ذہن کی ضرورت ہے جس میں علم کا خزانہ ہو اور آپ اس کے پاس جائیں اور وہ آپ تک پہنچائے، اسی طرح کسی ایسی خاموش زبان کی ضرورت ہے جو دل سے دل کو بات پہنچا دے. ہم سے پہلی قوموں میں بھی ایسے لوگ رہے ہیں، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو سب نہ صحیح لیکن کچھ لوگ ایسے تھے اہل کتاب میں بھی بالخصوص نصارہ میں بھی جن کی تعریف اللہ نے کی ہے، تو ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں آپ مسلمانوں کے ساتھ محبت کرنے والا پائیں گے. کیوں؟ زیادہ کا بھی ان دن ان کسی تین اور روحبانہ، ان میں کچھ لوگ کسی علماء ہیں روحبانہ اور کچھ لوگ سارے کچھ دنیا اور گوشہ نشین قسم کے صوفی ہیں. ون عملہ یس تک ضرور، اور یہ دونوں گروہ جو ہیں ان میں تکبر نہیں ہوتا، بدائی نہیں کرتے، اطرفوں نہیں ہوتی ان میں، اور یہ دین کے قریب تر لوگ ہوتے ہیں. چنانچہ جب حبشہ کے بادشاہ نے اپنے علماء و مشائخ جو عیسائی سے ان کا وفد بھیجا حضور کی خدمت میں، اور وہ زیارت نبوی سے مشرف ہوئے مدینہ منورہ میں، آپ نے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی تو وہ زار و زار رو رہے تھے. انہوں نے ایمان قبول کیا، واپس جا کر بادشاہ کو خبر دی، وہ بھی مسلمان ہو گیا. اسی واقعے کو قرآن حکیم دہراتا ہے، قانون کے طور پر ارشاد فرماتا ہے، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. اس قسم کے لوگ جب وہ بات سنتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو ان کی آنکھوں سے دریا بہتے ہیں، اس لیے کہ ان کے دل حق کی پہچان رکھتے ہیں، ان کے گلوں میں یہ تمیز باقی ہے، کھڑے اور کوٹے کی پہچان ہے اس میں، اور وہ پکار اٹھتے یقولون ربنا آمنا، اے اللہ ہم تجھ پر، تیرے حبیب پر، تیری کتاب پر ایمان لاتے ہیں، اکتبنا مع الشاہدین، تو ہمیں تو ان لوگوں میں شمار کر لے جنہوں نے تیرے نبی کی تصدیق کی. اس کے آگے ایک بڑی مزیدار بات ارشاد ہوئی ہے، فرمایا وما لنا لا نؤمن باللہ وما جاءنا من الحق ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. کہ ہمیں کیا ہوا ہے، وجہ کیا ہے، ہمارے پاس کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ ہم ایمان نہ لائیں، ہم قرآن کی حکم کو نہ مانیں، ہم اللہ کے حکم کو نہ مانیں، ہم نبی کی سنت کو نہ مانیں. اس پاس ہمارے پاس کوئی جواز نہیں ہے. جب ہمارا مطالبہ یہ ہے، جب ہمیں تما یہ ہے، جب ہم چاہتے یہ ہیں کہ خدا ہمیں اپنے نیک بندے میں داخل کر دے، تو صالحین میں داخل ہونے کا تو ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی اطاعت کر لیں. یعنی یہ ذکر چل رہا ہے پہلی قوموں کا، ان کے علماء و مشائخ کا، اور راستہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ علماء ہوں یا مشائخ، ان کا اپنا مطالبہ بھی یہ ہوتا ہے، اور ان کے پاس جو درس و تدریس کے لیے علماء کے پاس، یا ذکر و اذکار کے لیے مشائخ کے پاس، یا مرید ہونے کے لیے پیروں کے پاس جو لوگ جاتے ہیں، ان سب کا خیال یہ ہوتا ہے کہ مولوی صاحب کے طفیل، پیر صاحب کے طفیل، یا بزرگ کے طفیل، ہم اللہ کے نیک بندوں میں شمار ہو، ہماری نجات ہو جائے، بخشش ہو جائے. اب اس کے لیے نہ مرید کے پاس کوئی جواز ہے، نہ پیر صاحب کے پاس کوئی جواز ہے کہ وہ کوئی ایسا کام شروع کر دیں جس کا ثبوت نہ قرآن میں موجود ہو اور نہ سنت میں موجود ہو. اگر ایسا کریں گے اس کا مطلب ہے وہ صحیح راستہ چھوڑ گئے، وہ راستے سے بھٹک گئے. جس طرح میں نے یہاں سے گزرتے ہوئے تفسیر میں لکھ دیا ہے، لوگ خفا ہوں گے لیکن اللہ راضی ہوگا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے لے کر آج تک پھر اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا یہ اور کیا بلا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ کا عرس نہیں منایا گیا سالانہ, ابو بکر کے وصال کے بعد اس کا عرس نہیں منایا گیا, فاروق اعظم کے وصال کے بعد ان کا عرس نہیں منایا گیا, عثمان غنی مظلوم شہید کے بعد ان کا عرس کسی نے نہیں منایا. پکڑے یہ کب سے شروع ہوا, کس نے شروع کیا اور جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں صرف مریضوں سے پیسے جمع کرنے کا ایک آسان ذریعہ ہے کہ ایک جشن کی صورت میں دس دس پانچ پانچ بیس بیس پچاس پچاس روپے یا کوئی غلہ یا نقد یا بکرے یا کوئی چیزیں جمع کر کے پیر صاحب کے لیے دنیا جمع ہو جاتی ہے, مریضوں کا دین بھی جاتا رہتا ہے, اس کی کوئی اثر نہیں اور آپ کسی پیر سے عرف نہیں چھڑوا سکتے. اس میں کس طرح سے پرو گئے ہیں ہمارے زمانے کے پیر, بلکہ اب انہوں نے اس کی برانچیں شاخیں نکالنی شروع کر دی ہیں اور اس کے ساتھ گیارہویں شریف پھر گیارہویں بھی سال میں ایک دفعہ ہوتی ہے, ایسے ایسے دو بنا دو, بڑی گیارہویں شریف چھوٹی گیارہویں شریف, تو تقسیم در تقسیم کرتے چلے جاتے ہیں کہ مختلف لوگوں کو مختلف مواقع پر لوٹتے رہو. اور دیکھتے کیا ہے سننے کو, فرن یہ جو آپ کی یہ سوالی موالی ہوتی ہے اور یہ گانا بجانا ہوتا ہے, اس کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ ایک حد تک شادی کے موقع پر بعض قومی فتح کے موقع پر بھی ثبوت ملتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ کچھ بیویوں نے مردوں سے علادات تنہائی میں دف بجا کر خوشی کا اظہار کیا, اور شادی کے موقع پر بھی حضور اجازت دے دیا کرتے تھے کہ عورتیں ہی ہوں علادہ ہوں مکان کے اندر ہوں باہر شور نہ جائے گانے بجانے کا اور خوشی کا اظہار کرے, ان کی ایک حد ہے. لیکن کہیں بنسری بج رہی تھی, اس کی آواز آ رہی تھی اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے, تو آپ نے اپنے دونوں کانوں میں انگلیاں پہنچ لی اور ساتھ جو خادم تھا تھوڑے تھوڑے وقت اس بات اسے فرماتے تھے کہ تم انگلیاں نکال کر سن لینا, جہاں آواز آنی بند ہو جائے مجھے بھی بتانا, جہاں آواز آنی بند ہوئی وہاں آپ نے کانوں سے انگلیاں نکالی. اب اسی نبی پاک کا نام لینا, اسی کی ناد کرنا اور طبلے کی تھاپ پہ رقص کرنا اور بنسری بجانا اور وہ سارے ہارمونیم بجانا اور اسی نبی کی ناد کرنا اور اس کی امید ثواب بھی رکھنا, یہ کہاں کی شرافت ہے؟ یعنی اگر اسے گناہ سمجھ کر سن لیا جائے تو ایک حد تک قابل برداشت ہے. یعنی آدمی گناہ کو گناہ تو سمجھے, مزامیر کا سننا سرن حرام ہے, حرام کو حرام سمجھ کر کھا لیا جائے تو گناہ ہوتا ہے, حرام کو حلال سمجھنا کفر ہوتا ہے. تو ایک پرس کے نام پر دولت اکٹھی کی جائے, پھر لوگوں کو دیا کیا جائے, چند دعوں میں اکٹھے کر کے تبلے کی تھاپ کر ان سے چند غزلیں گوا کر یہ دین دیا جا رہا ہے, عرصوں میں یہی کچھ ہوتا ہے. دینے کو یہ ہے, لینے کو آپ صرف دولت پہ اتفاق کرتے, انہیں اس کے بدلے کم از کم دین کے چند مسائل ہی بتا دیتے اور ان کا ایمان تو طلب نہ کرتے. پھر گناہگار ہوتے, کچھ دینی مسائل کچھ وضو کے مسائل سیکھ کر آ جاتے کسی گیارہویں شریف سے کسی عرف سے کسی ایسے. یہ تو ایک بات ہوئی. میں نے بڑی تلاش کی ہے, مجھے عرف کا ثبوت نہیں ملا, متقدمین. اب یہ کہنا کہ جناب اس میں کوئی برائی نہیں ہے یہ اور بات, لیکن میرے خیال میں جو کام حضور نے اور صحابہ نے نہیں کیا اس میں یہی برائی کافی ہے کہ وہ آپ نے کیا نہیں ہے, یہ اس کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے. کسی بھی کام کے ناپسندیدہ ہونے کے لیے یہی دلیل کافی ہے کہ یہ نہ حضور نے کیا ہے نہ صحابہ نے کیا ہے نہ خلفاء راشدین نے کیا ہے، اس سے بڑی اور اس میں اور بڑا نقص اور بڑی برائی چاہو. اس کے علاوہ میں یہاں اس کی فہرست نہیں گننا چاہتا کہ میں خود بھی پیر ہوں بھائی، میں خود مولوی بھی ہوں پیر بھی ہوں. پیر وہی ہوتا ہے جو لوگوں سے بیٹھ لیتا ہے، مولوی وہی ہوتا ہے جو لوگوں کو بات سناتا ہے. تو میں اپنے آپ کو بڑی تو نہیں کر رہا، میں لوگوں کے لیے نہیں، میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا کہ اگر میں حضور کی سنت کے حق جاؤں تو ایک بدنی بیٹھا تھا میلے سے لباس والا پریشان بالوں والا اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے تلوار کھینچ لی اور کہنے لگا ابھی ہمارے بازوؤں میں جان ہے، ہم آپ کو سیدھا کر دیں گے. فرمانے لگے مجھے اسی چیز کی، مجھے تم سے اسی چیز کی امید تھی، توقع تھی. تو میں یہاں پر راستے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ میں بھی اس راستے پر چل پڑوں تو آپ لوگ مجھے بھی سمجھا سکیں کہ یہ کام تو آپ کہتے ہیں جائز نہیں ہے، پھر ہمیں کرنے کا حکم کیوں دیتے ہیں؟ ورنہ جو ہل چکے ہیں نا، جو شکار پر لگ جاتے ہیں وہ بعد نہیں آتے. آپ نے یہ سمجھا تھا کہ جو فصل اجاڑنے پہ لگ جاتے ہیں، زمیندار چارپائی کا پایا پھیر کر اس کے گلے میں ڈال دیتے ہیں، وہ پائے سمیت دوسرے کے فصل میں گزرتا ہے، وہ بات تو نہیں ہے. آپ تینوں کے گلے میں پاوا باندھتے ہیں لیکن یہ بات نہیں آئے. تو ہل چکے ہیں، منہ میں خون لگ چکا ہے، آپ انہیں چھوڑے اپنی جان بچائیں اور اپنی سلامتی کے لیے کوشاں ہوں. تو میں آپ کو سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ بخشش رمضان میں پڑی ہے، لیکن بخشش کے لیے بخشش کا محل چاہیے، بخشش کی اہلیت چاہیے، ایمان اور خلوص چاہیے. اگر عقیدہ خراب ہوگا یا خلوص میں کمی ہوگی تو ایک رمضان نہیں صدیوں کے رمضان گزر جائیں گے. ہمارا کل وہ آیا ہوا تھا اوورسیئر، اس کا اپنا نام رمضان ہے اس لیے اس نے روزہ نہیں رکھا ہوا تھا، اسے کیا ضرورت بلا، وہ خود رمضان ہے. وہ پیدا ہی رمضان ہوا، مرے گا رمضان، اس کے روزے کہاں جانے ہیں، اسے کیا ضرورت ہے روزہ رکھتا. میں نے کہا تمہاری موج ہے، سمے کیا ضرورت بھوکا کیسا ہوں، تم تو خود رمضان ہو، دوسروں کا احتساب کرو، خود کھاؤ پیو ایس کرو. تو اگر ہمارے یہ حال ہوگا، یعنی اگر ہم سے نافرمانی سرزد ہو رہی ہوگی یا ہمارے دل میں اپنی بڑائی کا خیال ہوگا اللہ کی عظمت کی بجائے یا اللہ سے خلوص کی بجائے کچھ دنیا بھی غرض ہوگی، تو یہ محل مغفرت صحیح نہیں ہوگا. بخشش میں کمی نہیں ہے، بخشش اس طرف سے عام ہے، لیکن اس طرف شرط قبولیت ہے کہ ایمان بھی ہو اور احتساب بھی، ایمانوں و احتساب. یہی بات جہاں اللہ نے فرمائی کہ نیکی، رہبانیت، ولایت کیا ہے، اللہ کا حکم سنے، اللہ کے نبی کی بات سنے تو ذاتی آنا مسئلہ نہ بنے بلکہ آنکھوں سے دریا جاری ہو جائے کہ ہمیں اس سے پہلے کیوں پتا نہ چلا، ہم نے پہلے کیوں مطلب گایا کر دیا، ہم پہلے کیوں رسومات میں سوئے رہے، ہم پہلے کیوں خرافات میں ڈوبے رہے، اور جو کچھ ہم پہلے کر چکے ہیں ہم اس سے ابھی توبہ کرتے ہیں اور ہم اب بعد آتے ہیں اور اللہ و اللہ کے رسول کی غلامی اختیار کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں جنہیں تو خلوص کے ساتھ نیک لوگوں میں اپنے آپ کو شمار کرانے کا شوق ہے، ان کے پاس تو اس کے علاوہ کوئی چارہ کار ہی نہیں، کوئی دوسرا راستہ ہے ہی نہیں کہ جہاں انہیں حضور کے نقش قدم کا نشان ملے وہاں وہ اپنا سر رکھ دیں، سر تسلیم رکھ دیں. اس کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی راستہ ہی نہیں. یعنی ہمیں یہ پوچھنا بھی زیب نہیں دیتا، پوچھنا بھی زیب نہیں دیتا کہ یا رسول اللہ یہ کیوں کریں، کیوں کا کیا مقصد. جب رسول تسلیم کر لیا تو پھر سمجھنا و اطاعت سننا اور ماننا ہمارا کام ہے. فرما ایسے لوگوں کو تو اللہ کی رضا مندی نصیب ہوتی ہے، اور اگر کوئی بڑا ہی نیک بنے، بڑے ہی برقع پہنے، پڑے ہی پردے کرے ہی گرمی سے مرتے رہتے، اوپر ٹوپی تانی ٹوپی پر رومال تانا، رومال کے اوپر چگا تانا، چگل کے اوپر چادر تان لی، کیا ضرورت ہے اتنا ہولیا بنانے اور اتنی لیپا پوتی کرنے کی اور اتنی میک اپ کرنے کی؟ جیسے ہو ویسے رہو. تمہیں جانتا ہے دل کی گہرائی تک، ظاہر سے اندر تک، سوچ سے کردار تک، اس کے ساتھ معاملہ رکھو. لوگ اگر ہونیے سے دیکھ کر نیک مان لیں گے تو لوگوں کے نیک مان لینے پر فیصلہ نہیں ہوگا. اللہ کے علم کی تردید لوگ نہیں کر سکیں گے کہ خدا ہے جو تو جانتا تھا معاذ اللہ غلط ہے، جو ہم جانتے ہیں درست ہے. بلکہ خدا کہے گا کہ لوگوں تم نے دھک ماری، اس بھیڑیے کو نیک سمجھا، آؤ اس پر سے میں چادریں اتارتا ہوں، نیچے دیکھو کیا ہے. فرمایا نیکی یہ ہے، یعنی نیکی کا درجہ استعمال یہ ہے کہ اللہ و اللہ کے رسول کی بات سنے اور اسے نیچے نہ جانے دے، سینے سے لگا کہ یہ میرے رب کا حکم ہے، میرے نبی کا حکم ہے، سمعنا و اطعنا، میں سینے سے لگا لوں گا، اور جو وقت ضائع ہو چکا ہے خدا مجھے اس کی معافی دے دے، آئندہ میں اس کے خلاف نہیں چلوں گا. پھر تو بھائی بڑی جنہیں خدا نے فاصلے گھٹا دی. دیکھے نا اللہ کا لطف و کرم، دیکھے زندگی ایک راستہ ہے، ہم اس کے ہر سانس ایک قدم. ہم 50 سال 60 سال برائی میں گناہ میں چلتے رہتے ہیں، اگر ہم توبہ کرتے ہیں واپس آتے ہیں تو 60 سال جس راستے پر چل کر ہم گئے ہیں ہمیں 60 سال واپس بھی تو آنا چاہیے. آپ ایک راستے پر چلتے ہوئے 50 سال 20 سال چلے جائیے تو واپسی کے لیے بھی تو 20 سال چاہیے. فرماتا ہے نہیں، تم جہاں یہ فیصلہ کر دو مجھے واپس جانا، میں وہاں سے اٹھا کر اسی لمحے تجھے واپس پہنچا دوں. میں تیرا صدیوں کا فاصلہ مٹا دوں گا، لیکن اس حال میں کہ تو اپنے آپ کو میرے اختیار میں دے دے، تیرا اختیار ملے، تو اپنے آپ کو میرے دستے قدرت میں دے دے، میں تجھے وہاں سے اٹھا کر یہاں رکھوں گا. اور اگر تو اپنی مرضی کرنا چاہے، لہریں کرنا چاہے، تو پھر جہاں کھڑا ہے وہی رہے گا. یعنی اگر ہم اپنا وجود اللہ کے قانون میں نہ دیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اللہ کی گرفت میں اپنے آپ کو نہیں دیا، اس کے حوالے اپنے آپ کو نہیں کیا، اللہ کے دست قدرت میں اپنے آپ کو نہیں دیا، تو پھر ہم شیخ بنے یا پیر بنے، فقیر بنے، سب اس کو گا پہنے یا نیلا پہنے، اس پہ ترا باندھے یا اینک لگائے، اس سے خدا کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے کوئی شیر کی کھال پہن لے یا بھیڑیے کی پہن لے؟ وہ تو دلوں کے بھید جانتا ہے بھائی. اور دیکھو یہ بات چل رہی تھی نا، کیونکہ پیچھے سے عیسائیوں کے راہبوں کی اور سارے کچھ دنیا لوگوں کی اور ان کی اللہ نے تعریف کر دی، تو پھر اس کی آگے تک ہی فرما دی. فرمایا تم امت ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جنہوں نے فرما دیا لا رحبانیت فی الاسلام، بات ختم ہو گئی. انہیں اتباع کرنا تھا عیسیٰ علیہ السلام کا، وہ کرتے رہے. اس اتباع میں مخلص سے جب حضور مبعوث ہوئے، اللہ نے حضور پر ایمان لانے کی توفیق کردہ دی، کتا انہیں صلہ مل گیا. جو بے شک کے پہلے فوت ہو گئے ان پر بھی انعام کیا، اور جو بے شک کے بعد زندہ تھے انہیں حضور کا امتی ہونے کا سر پتا کر. لیکن تمہیں ان کی طرح راہب نہیں بننا، تمہیں کیا کرنا ہے؟ یا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا. اے ایمان والو، جو چیزیں رب نے تم پر حلال کی ہیں انہیں اپنی طرف سے حرام مت کر دیں، اور جو رب نے حلال نہیں کی تم کی طرف مت بڑھو، زیادتی نہ کرو، ولا تعتو، یعنی جس طرح حرام کھانا حد سے تجاوز ہے اسی طرح حلال کو ترک کرنا بھی حد سے تجاوز ہے، کیونکہ اسلام میں رابانیت نہیں ہے، گوشہ نشینی نہیں ہے، اسلام نام ہے بھرپور زندگی گزارنے کا. اللہ کریم نے پوری انسانی زندگی کا ٹائم ٹیبل دیا ہے کہ اس طرح سے کماؤ، اسی طرح تعلقات کے لیے اس قسم کے لوگوں کے ساتھ دوستی رکھ سکتے ہو، اس قسم کے لوگوں کے ساتھ دوستی نہیں رکھ سکتے، اسی طرح جنسی تعلقات کے لیے شادی کرنے کا ایک راستہ ہے، ایک معروف طریقہ ہے، شرعی قاعدہ ہے، اولاد ہو، شادی ہو، گھر بناؤ، خوبصورت بناؤ، اچھا بناؤ، موچنے رکھو، خوبصورت کپڑے پہنو، اچھا کھانا کھاؤ، لیکن کسی کا چھین کر نہیں، اچھے کپڑے پہنو لیکن چرا کر نہیں، اچھی گاڑی رکھو لیکن رشوت کی نہ ہو. فرمایا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، جو پاک چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دی انہیں اپنے اوپر حرام مت کرو. یہ زیادتی ہے کہ تم پاکیزہ چیزیں کھانا چھوڑ دو، اچھا لباس پہننا چھوڑ دو، اچھا گھر بنانا چھوڑ دو، اچھی گاڑی لینا چھوڑ دو، جب کہ اللہ نے تمہیں وسعت دے رکھی ہو، حلال ذرائع سے کما رہے ہو، تو اگر تم ایسا کرو گے تو یہ زیادتی ہے. نہیں، بالکل جتنے اللہ نے حیثیت دی ہے اس کے مطابق زندگی بسر کرو، کیونکہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے. وکلو مما رزقکم اللہ، اور کھاؤ، خوب کھاؤ، لیکن جو رزق اللہ نے دیا ہے اس میں سے چھین کر مت کھاؤ. اللہ کے رزق دینے سے مراد یہ ہے کہ جو رزق معروف ذرائع سے کمایا ہو، حلال ذرائع سے کمایا ہو، ملازمت کر کے کرتے ہو، تو اس کا حق ادا کرو، جس کی تنخواہ لیتے ہو اس کام کو کرو، رزق کو حلال کرو، مزدوری کرتے ہو جس اجرت لیتے ہو اس کا کام کرو، تجارت کرتے ہو اپنا جائز منافع کماؤ، ٹھیک ہے، اسی طرح سے کاشتکاری کرتے ہو تمہارا اپنا حلال رزق کماؤ، اس میں سے اجر واجب ہوتا ہے، یا تمہاری دولت پر جو زکات آتی ہے وہ دو، باقی تمہارا مال ہے اس سے ڈٹ کر کھاؤ، کلو، کون منع کرتا ہے تمہیں، کھاؤ، لیکن مما رزقکم اللہ، جو رزق اللہ نے دیا حلال کما کر کھاؤ، چھین کر مت کھاؤ، لوٹ کر مت کھاؤ. اور حلالا طیبا، حلال کھاؤ اور اسے پاکیزہ کھاؤ، دو شرطیں ہوں، حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو. مثلاً ایک جانور ہے، ہم نے خود خریدا جائز پیسے سے، جائز طریقے سے، یا گھر میں پالا، حلال ہے، بغیر دبا کے مر گیا وہ حرام ہو گیا، طیب تو نہ رہا، دبا کر لیا حلال ہے، گوشت پاک ہے، گھر میں جاتا ہے، گھر والوں کو حلال حرام پاک پلیت کے مسائل کا ہی پتہ نہیں، غسل واجب تھا، گھر میں کسی کو اس کے مسائل ہی نہیں آتے، جس نے پکایا اس خاتون کا وجود ہی پاک نہیں ہے، ناپاک آپ جب اس میں جائیں گے تو طیب تو نہیں رہے گا. آپ کے آج کے دور کی ایک چھوٹی سی مصیبت ہے، مثلاً یہ چیزیں ہم گھروں میں نہیں لے جاتے، فقہ میں ایک قاعدہ ہے، آپ نے یہ انگوٹھی پہنی ہے، غسل واجب ہے، تو حکم ہے کہ جب غسل کرتے ہیں تو اسے آپ اس طرح پھرا لیں تاکہ اس کے نیچے پانی چلا جائے، ایسا نہ جگہ خشک رہ جائے. اسی طرح خواتین نے کانوں میں سوراخ کر رکھی ہوتی ہے، بعض دفعہ ان میں زیور ہوتا ہے، بعض دفعہ زیور نہیں ہوتا، زیور ہو تو اس زیور کو ہلا لیں تاکہ پانی سوراخوں میں چلے جائے، زیور نہ ہو تو ان سوراخوں کو اس طرح وہ بن لیں تاکہ ان کو اندر سے گیلے ہو جائے، خشک نہ رہ جائے، خشک رہیں گے تو غسل ادا نہیں ہوگا. تو ایک نعمت ہے اس دور کی وہ نیل پالش، اب ناخن کا گیلا ہونا ضروری ہے، تو وہ دس پاؤں کے ناخن، دس ہاتھوں کے، بیس ناخنوں کے پالش لگی ہے، جب وہ پالش ہوتی ہے تو پانی اس کے اوپر سے جاتا ہے، اس کے نیچے تو ناخن تو گیلا نہیں ہوتا، نہ اس سے وضو ہوتا ہے، نہ اس سے غسل ادا ہوتا ہے. تو نہ اس سے جسم ہی پاک ہوا نہ اس سے جسم نمازی ہوا. آپ حلال بھی لے کر گئے تو اگر اس خاتون نے آٹا گونگا تو ناپاک ہو گیا, گوشت میں ہاتھ ڈالا ناپاک ہو گیا, چائے پینے میں ہاتھ ڈالا ناپاک, طیب تو نہ رہا. تو فرمایا مغفرت کا پانے کے لیے تو غذا بھی حلال اور طیب چاہیے, عقیدہ درست چاہیے, عمل میں خلوص چاہیے, مزدوری میں جواز چاہیے, کھانے میں حلت چاہیے, اور اس میں طہارت چاہیے, پاکیزگی چاہیے. تمہیں اللہ کی تقدس تو برس رہی ہے بارش کی طرح, لیکن ہم اگر کسی چٹان کے نیچے چھپے ہوئے ہیں تو ہمیں کیا فائدہ؟ ہم اگر کسی برآمدے میں کھڑے ہیں تو ہم پر تو نہیں پڑے گی, ہم اگر کسی کمرے میں ہیں تو ہم پر تو نہیں پڑے گی. یعنی ہم اپنے اوپر سے وہ حجابات ہٹائے اور اپنے آپ کو اس رحمت کی بارش میں لائے تو صحیح. تو یہ تو میرے بھائی تب ہوگا کہ پہلے ہم خود دین سیکھیں, ہمیں خود ہم ساری زندگی دنیا بھر کے فنون سیکھتے ہیں, وضو کے مسائل نہیں سیکھتے, غسل کے مسائل نہیں سیکھتے, حلال حرام ہم خود نہیں سیکھتے, پاک پلیز ہم خود نہیں سیکھتے. اب جب خود نہیں سیکھتے تو گھر کس کو سکھائیں گے؟ اور خود سیکھیں بھی تو اچھے بھلے مولوی کے گھر میں بھی جاننے والے بہت کم ہوتے ہیں خواتین کو بتانے کا اہتمام نہیں کی. ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ خاتون معاشرے کا حصہ ہی نہیں ہے, نہ اس کا کوئی حساب کتاب ہوگا, نہ اس کا کوئی پوچھنے والا ہے, نہ اس کے لیے کوئی جنت دوزخ ہے, نہ آخرت ہے. یہ ایک مشین ہے, اس سے بچے پیدا کرو, اسے کھانے دو, اس سے کپڑے دھلواؤ, یہ مر جائے تو اسے زمین میں گاڑ دو. اور یہ انتہائی ظلم. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک ایک خاتون مفت میں دوزخ میں نہیں جائے گی, اپنے ساتھ چار چار مردوں کو لے کر جائے گی. اگر ایک خاتون کو دوزخ میں بھیجا گیا تو چار مردوں کا مواخذہ ہوگا, والد سے پوچھا جائے گا کہ تیرے پاس بچی پلی تڑی تھی, تو نے اسے اللہ کا دین کا پاکی پلیتی کا حلال حرام کا تصور جس طرح دنیا سکھائی تھی, کھانا پکانا اوڑھنا بچھونا, اسی طرح دینی تعلیم کا بھی کچھ اہتمام کیا تھا. اگر اس نے کوشش کی تو ٹھیک ہے, نہیں کی تو وہ بھی ساتھ ہے. بھائی کی باری آ جائے گی باپ کے بعد کہ پھر وہ ساتھ پلا بڑا, اس نے محنت کی. اس کے بعد خاون کی باری آ جائے گی کہ ساری عمر اس کے ساتھ گزاری, ساری خدمتیں اس نے لی, سارے کام سکھائے, کلب جانا سکھا لیا, میٹنگیں اٹینڈ کرنا سکھا لی, جدید لباس پہننے سکھا لیے, ڈانس کرنا سکھا لیا, دین سکھانا مشکل تھا. پھر بیٹے کی باری آ جائے گی کہ تیری تو ایک بوڑھی ماں تھی, تو اسے بتا دیتا ہے یہ حلال ہے یہ حرام ہے, یہ نماز کا طریقہ ہے یہ وضو کا. اگر اس پر تو نے بھی رحم نہیں کیا تو کم از کم تم بھی اس کے ساتھ جاؤ, اسے اکیلا مت بھیجو. وہ اللہ کی مخلوق ہے, اتنی ہی مکلف ہے. خدا کے لیے مرد اور عورت برابر مخلوق ہیں. ہم نے خام خواہ اپنے کو کوئی سپیریئر مخلوق سمجھ لیا ہے, ورنہ اللہ کے ہاں مرد اور عورت برابر مخلوق ہیں. جیسے مرد مکلف ہیں ویسے عورتیں مکلف ہیں, جیسے مردوں کو قرب الہی نصیب ہوتا ہے ویسے خواتین کو نصیب ہوتا ہے. اگر مرد صحابی بنے تو ہر خاتون جو حضور کی خدمت میں پہنچی وہ صحابیت سے سرفراز کی گئی. اگر مردوں کو نبوت ملی تو ہر نبی بغیر باپ کے تو عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دیا, لیکن بغیر ماں کے کسی نبی کو پیدا نہیں کیا. ہر نبی بھی تو عورت ہی کی گود میں پیدا ہوا. یہ اتنی ناقص تو نہ تھی, اگر اتنی ہی گئی گزری ہوتی تو انہی کے سینے سے نبیوں کو غذا ملنی تھی, انہی کے خون جگر سے نبیوں کو پرورش کرنی تھی انبیاء کی, اور انہی کی گودوں میں نبیوں کو پیدا کرنا تھا. لیکن یہ ہم ہیں جنہوں نے معاشرے میں یہ ظلم روا رکھا ہے, جو قبل بعثت نبوت کا وہ حال آج پھر پلٹ کر آ رہا ہے. عورت کو ہم نے ماں بہن بیٹی سمجھنے کی بجائے پھر ایک مشین سمجھنا شروع کر دیا. تو یہ حلال کے ساتھ جو طیب کی قید ہے, یہ تب پوری ہوگی جب خواتین بھی دین سے واقف ہوں گی. تو فرمایا نیکی کیا ہے؟ قلوب مما رزقکم اللہ حلالا طیبا، اللہ کے دیے میں سے حلال اور پاکیزہ کھاؤ. واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. تقوی یہی ہے، پاک بازی یہی ہے، ولایت یہی ہے، نیکی یہی ہے کہ اللہ اللہ کے رسول کا حکم مانو، خلوص کے ساتھ اطاعت کرو خدا اور اس کے رسول کی. رسومات سے جان چھڑاؤ یار. ہندو دیوالی کرتے تھے، سارے مسلمان بھی وہ جھگوں کو آگ لگا کر اٹھائے پھرتے ہو. کیا ہے؟ 15 شعبان منائی جا رہی، پتاسے چل رہے ہیں، وہ مثالیں جل رہی ہیں، دیووں کو آگ لگی ہوئی ہے. تو کیا یہ اس کا کچھ ہی ثبوت ہے؟ کیا کرتے کیوں کرتے؟ آج چاول پکاؤ وہ بانٹو جی، آج دیگ پکاؤ وہ. یعنی ہر تہوار پر پیر یا مولوی کے کھانے کا کوئی نہ کوئی بندوبست ضرور ہے. اگر آپ کو بچنا ہے تو ان کی خدمت کرتے رہو. بس میں آ رہا تھا سندھی سے، مجھے بڑا دکھ ہوا. مدرے کے قریب ایک گاؤں آتا ہے جس کے کچھ گھر سڑک کی ایک طرف ہیں، کچھ دوسری طرف ہیں. تو مغرب والے حصے میں وفات ہو گئی، کوئی آدمی مر گیا، تو وہ جنازہ لے کر شاید ان کا قبرستان مشرقی سمت ہو، تو وہ سڑک عبور کرنا چاہتے تھے. جب میں پہنچا تو جنازہ وہ سڑک کے قریب پر میں نے گاڑی روک لی، تو پیچھے ٹریفک رکنا شروع ہو گئی، پار بھی رکنا شروع ہو گئی. شاید کسی جوان کا جنازہ تھا، جو بے شمار لوگ، عورتیں، بچے جنازے کے ساتھ بھی تھے، جو باقی تھے پیچھے. کوئی مکان کی چھت پر کھڑا ہے، کوئی گلی میں کھڑا ہے. میں نے سمجھا کسی کا کوئی جوان بیٹا مر گیا، یا جوان اگر نہیں تھا تو پھر کوئی بہت ہی کسی کی معروف شخصیت ہوگی، بہت معروف آدمی ہوگا. تو میں نے جب دیکھا میرے سامنے سے، تو پانچ سات جسے ساتھ تھی جنازے کے آگے آگے، کچھ باداموں کی، کچھ زردہ پکا ہوا، ایک مجمع بھرا ہوا، کسی میں کچھ پلغوزے رکھے ہوئے، کسی میں کچھ اور کھانے پینے، کچھ کچھ ڈرائی فروٹ کی، کچھ فریش فروٹ کی، کچھ چاولوں کی. تو میں سوچ رہا تھا کہ دیکھو، اس گاؤں کے اس آدمی کے سارے لوگ دوست نہیں ہوں گے، دشمن بھی ہوں گے، لیکن ایسی حالت میں یہ مرا ہے، تو ایسی جوانہ مرضی کی کیفیت ہے کہ دشمن بھی رو رہے ہیں، لیکن ہمت ہے مولوی کی، اس کی نظر بادام پینے پر ہے، اپنے لیے کھانے کا انتظام جنازے کے ساتھ ہے اس کا، کہ قبر پر بیٹھ کر یہ کھائے گا اور کہے گا کہ تجھے مردہ بخشوا دیتا ہوں. یار کتنا ظلم ہے، کتنی زیادتی ہے، اور کتنا دھوکا ہے دین کے نام پر. کتنے ہندو والی رسومات ہیں، ان کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ لیکن یہ صرف مولوی کا قصور نہیں ہے، قصور میرا اور آپ کا ہے، جو ہم دین خود پڑھتے نہیں ہیں. ہم کیوں تلاش نہیں کرتے مولوی کے باپ کا ہے دین؟ کہ جو وہ بتا دیتے ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، ہمارا دین ہے، ہمارا خدا ہے، ہمارا نبی ہے، ہماری کتاب ہے، اگر ہم بھی پڑھے تو شاید پیشہ ور مولوی ہمیں گٹوا نہ سکے، ہم بات کر سکے کہ جناب یہ بات تو کہیں نہ گھر نہیں آئی جو آپ کہتے ہیں، لیکن ہم نے بھی تو، ہمیں دنیا داری میں کوئی نہیں دھوکہ دے سکتا. ہم نے اگر دو آنے کی ایک حکے کی ٹوپی خریدنی ہو تو سارا بازار دیکھ کر خریدتے ہیں، جوتا خریدنا ساری دکانیں پھرتے ہیں. دین کے لیے ہم بھی ایک سے دوسرے دروازے تک نہیں جاتے، کہ ساری زندگی مسئلہ نہیں سیکھتے، ترجمہ نہیں پڑھتے، حدیث نہیں پڑھتے، کوئی مطالعہ نہیں کرتے، کسی دیندار کے پاس جا کر بیٹھتے نہیں. دین سیکھیے اور اپنے آپ کو رحمت الہی کا محل بنائیے، اپنے آپ کو ایسی جگہ کھڑا کیجئے جہاں واقعی رحمت برس رہی ہو. ہم تم چھپروں کے نیچے آ گئے ہیں، اس پر خوش نہ ہوتے رہیے کہ رمضان میں بڑی بارش برستی ہے رحمت کی، ذرا چھپروں سے بھی نکلنے کی کوشش کیجئے. خداوند کریم ہم سب کے حاضر و غائب تمام مسلمانوں کے گناہ معاف فرمائے اور ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی عبادتیں قبول فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.